وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان اور افغانستان کی خواتین کے درمیان اسلام آباد میں پانچ روزہ امن بات چیت کی خبر سے شروع کریں گے, جس کے لیے 17 افغان خواتین پاکستان آئی ہیں. آگے چل کر ہم بھارت اور پاکستان کے فوجی آپریشنز کے ڈی جیز کے درمیان ہاٹ لائن, اور آخر میں پاناما لیکس میں پیش رفت اور اس کے عالمی تعلقات پر بات کریں گے. اور آج ہمارا پروگرام فیس بک پر بھی ہے, لہٰذا آپ لوگ facebook.com/VOA Urdu پر جا کر اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں, سوالات کر سکتے ہیں. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس پہلے سیگمنٹ میں ہم اس وقت رابطہ کر رہے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کی سابق وزیر ستارہ ایاز کے ساتھ. وہ اس میٹنگ میں شریک تھیں جو اسلام آباد میں ہوئی تھی, اور ان کے ساتھ ہوں گے افغان تجزیہ کار عنایت اللہ کاکڑ. آگے چل کر ہم افغان خواتین کی نمائندہ بلقیس عبدالقدیم سے بھی بات کریں گے, لیکن آئیے پہلے اس موضوع کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک مختصر سی رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں پائی جانے والی کشیدگی میں کمی کے لیے سول سوسائٹی, قانون سازوں اور میڈیا کے نمائندوں کی سطح پر رابطوں اور غیر رسمی سفارتکاری کے تحت بات چیت کے ادوار ہوتے رہے ہیں. کابل اور اسلام آباد کے درمیان تناؤ میں کمی اور دونوں ملکوں کو درپیش دہشت گردی سمیت دیگر مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی پاکستانی اور افغان خواتین بھی اب ان کوششوں میں شامل ہو گئی ہیں. پاک افغان ویمن پیس ایکسچینج پروگرام کے تحت پیر کو اسلام آباد میں پانچ روزہ مباحثے کا آغاز ہوا, جس میں 17 افغان اور 15 پاکستانی خواتین حصہ لے رہی ہیں. افغانستان میں غیر سرکاری تنظیم ویمن نالج اینڈ لیڈرشپ کی بانی حوریا سمیرہ حامدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان میں امن اور دو طرفہ مسائل کے حل میں خواتین کے کردار کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا.
دو گورنمنٹ کے بیچ میں ڈسکشن ہو رہی ہے, وہاں پہ آپ رول نہیں دیکھتے وومن کا, وہاں پہ وہ مسنگ ہے. تو اسی لیے آف کورس مہم ہے, بہت ہم ہے, لیکن پھر بھی وہ لمیٹیشنز ہے جس کی وجہ سے ہمیں لوبی کرنی ہے, ایڈوکیسی کرنی ہے, جس کی وجہ سے ہم ابھی اکٹھے ہوئے.
بات چیت کے اس سلسلے میں شامل پاکستانی سینٹ کی رکن ستارہ ایاز کہتی ہیں,
دونوں ملکوں کو اپنی جو عداوتیں ہیں وہ ختم کرنی ہوں گی, دونوں کو آپس میں بیٹھنا ہوگا, کھل کے بات کرنی ہوگی. ہم جو یہ کرٹیسزم کا جو چل رہا ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے وہ چیز ختم کرنی ہوگی. اگر ہم یہ نہیں ختم کریں گے دونوں ملکوں کے لیے بہت خطرناک ہے.
بات چیت کے اس سلسلے کی پاکستان میں میزبان اور غیر سرکاری تنظیم اویئر گرلز کی شریک بانی گلالئی اسماعیل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا,
جب طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں وہاں سے بھی عورتوں کو نکال دیا جاتا ہے, جب ملکوں کے بیچ میں مذاکرات ہوتے ہیں وہاں سے بھی عورتوں کو نکال دیا جاتا ہے. اب ہم لوگ خود آپس میں ملیں گے, بیٹھیں گے, اور ہم لوگ اب خود اپنے ملک کے اور اپنے خطے کے مسائل کا حل ڈھونڈیں گے.
بعض خواتین نے یہ رائے بھی دی ہے کہ کابل اور اسلام آباد کے درمیان امن کے لیے ضروری ہے کہ دونوں پڑوسی ملک کسی سالس کے بغیر براہ راست ایک دوسرے کا موقف سنیں اور مشکلات کا حل تلاش کریں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور ہم ستارہ ایاز سے ابتدا کرتے ہیں. یہ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کی حکومت میں وزیر بھی رہی ہیں. ستارہ ایاز, آپ اس میٹنگ میں شریک تھیں جو کہ افغان خواتین کے ساتھ ہوئی تھی اسلام آباد میں. یہ بتائیے بنیادی طور پہ کیا نقطے اٹھائے گئے, اور جو سفارشات ہوں گی وہ آخر میں کس کو پیش کی جائیں گی؟
اس طرح ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے, اور ہم ہمیشہ اس چیز پہ زور دیتے رہے ہیں کہ اعلیٰ سطح پہ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں جس میں خواتین کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے, لیکن جب اس طرح سے خواتین آپس میں ملیں گی جس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہوں گی, سول سوسائٹی بھی ہے, اور جنرل پبلک سے بھی خواتین آ کے ملیں گی, تو آپس میں ان کے روابط بھی بڑھیں گے, اور جو ایک چیز جو غلط فہمیاں جو ہیں وہ بھی ختم ہوں گی جو اس وقت بہت زیادہ ہیں ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان. تو جب بھی, اور میرے خیال سے ہمیں ہمیشہ جو اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ آپ نیچے لیول کے لوگوں کو اگنور کر دیتے ہیں. آپ ساری شبہات زندگی میں جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ کالج اور یونیورسٹیز کے ٹیچرز ہیں, چاہے ڈاکٹرز ہیں, چاہے انجینئرز ہیں, چاہے خواتین ہیں, ان کے آپس میں جب دو ملکوں کے روابط ہوں گے تو بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں, آٹومیٹیکلی حل ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک کاوش شروع کی ہے جس میں خواتین آپس میں مل رہی ہیں, جس میں پارلیمنٹرینز بھی اور سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہیں. تو اس سے میرے خیال سے ایک اچھا, ہم نے ایک دروازہ کھول دیا ہے, اویئر گرلز والوں نے ایک اچھا اقدام کیا ہے کہ ایک دروازہ کھول دیا ہے جس میں ہم آگے بڑھ کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو آگے بڑھ کے پھر بہت بڑے مسئلے بن جاتے ہیں وہ ہم حل کر سکیں گے. اور دوسری بات یہ بھی ہوگی کہ خواتین کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوگا جو اس وقت حکومتوں کو نہیں ہے. اس وقت حکومتیں جب بھی, جس کی بھی حکومت ہوتی ہے دونوں طرف کی, انہوں نے ہمیشہ خواتین کو اگنور کیا ہے, چاہے وہ آپس میں مسالتی جو جرگے ہوتے ہیں وہ ہو, چاہے وہ جو ڈیلیگیشنز آتے جاتے ہیں آپس میں, ہر جگہ پہ ان کو اگنور کیا گیا ہے. تو اس سے یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے تو اس سے خواتین کی جو اہمیت ہے وہ اجاگر ہوگی.
ہم عنایت اللہ کاکڑ کی طرف بھی آتے ہیں, لیکن فیس بک پہ ابھی سے کافی سارے کامنٹس آ گئے ہیں. پرویز احمد میر, سید رضا, عامر بلوچ اور غلام ایوب امزائی. عامر بلوچ لکھتے ہیں کہ اگر پاکستان افغانستان دونوں دہشت گرد نہیں ہیں تو پھر دہشت گردی کون کر رہا ہے؟ اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے. لیکن عنایت اللہ کاکر, آپ بتائیے, خواتین کا آپس میں ملنا ظاہر ہے بہت اچھا قدم ہے, لیکن آپ کے خیال میں سول سوسائٹی کی کتنی اہمیت آپ سمجھتے ہیں, اور جو حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں ان پر یہ فیصلے کتنے اثر انداز ہوتے ہیں؟
دیکھیے, آج کل کی سیاست کو اگر ہم دیکھ لیں تو سول سوسائٹی نے سوشل فیلڈ کے اوپر کافی اہمیت اختیار کر چکی ہے, اور یہی سوسائٹیز ہے جو مختلف ایشوز پر حکومتوں کی توجہ جو ہے وہ مسائل کی طرف مبذول کراتی ہیں. اور کئی مرتبہ ایسا ہوا بھی ہے کہ سوشل پریشر کے نتیجے میں بہت ساری حکومتیں بہت سارے فیصلے عوام کے مفاد میں کر بھی چکی ہیں, اور بہت سارے ایسے فیصلوں سے حکومتوں نے صرف نظر کر دیا ہے جو عوامی مفاد میں نہیں تھی. تو خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ افغانستان میں آج کل جو صورتحال ہے اور وہاں پہ جو سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت وہاں پہ سول سوسائٹیز کو کافی آزادی حاصل ہے, اور اس حقیقت کو افغان پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب نے بار بار اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے کہ افغانستان ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں پر خواتین کو آگے بڑھنے کی مواقع حاصل ہیں, اور ان کو سول سوسائٹیز کے اندر ان کو کافی نظم و ضبط بنانے اور تنظیمیں بنانے اور ڈھانچے بنانے کی آزادی حاصل ہے. تو اس حساب سے یہ جو خواتین کا وفد آیا ہے اسلام آباد میں, اور یہاں پہ جو انہوں نے پاکستانی خواتین کے ساتھ گفتگو کی ہے, تو یہ جو روابط اور جو تعلقات سرکاری تعلقات میں سرد مہری پائی جاتی ہے, یہ اس سرد مہری کو کم کرنے میں انشاءاللہ مددگار ثابت ہوگی. مگر جو سب سے اہم فائدہ جو اس کانفرنس سے اور اس قسم کے مزید کانفرنس سے ہوگا میرے خیال میں, وہ یہی ہے کہ افغان خواتین چونکہ ایک جنگزدہ معاشرے سے ان کا تعلق ہے, اور 40-45 سال وہ مسلسل جنگ کی بٹی میں جل رہی ہیں, پس رہی ہیں, تو ابھی وہ ملک کی ترقی اور اپنی حالت کو سنوارنے کے لیے اور اپنی شخصیتوں کو اور اپنی حالت کو دوبارہ ایک قابل عمل بنانے کے لیے وہ پاکستانی خواتین کے تجربات سے استفادہ کر سکتی ہیں. پاکستان میں جو خواتین ہیں ماشاءاللہ تعلیم کے لحاظ سے بھی افغانی خواتین سے آگے ہیں, اور سوشل ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے بھی اور سیاسی اس ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ماشاءاللہ لیڈرشپ کی سطح تک اور وزارتوں کی سطح تک خواتین پہنچ گئی ہے, اور یہ ساری اپنی میرٹ پر پہنچ گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں بالآخر افغان خواتین اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں ان تجربات سے, اور آگے جا کر یہ چیزیں ان کے لیے کام آ سکتی ہیں.
ستارہ صاحب, آپ بتائیے, آپ وزیر بھی رہی ہیں, آپ خواتین کے حقوق کے لیے بھی کام کرتی رہی ہیں, بنیادی طور پہ آپ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ خواتین کی صورتحال پر ہے جو دونوں ملکوں کے اندر ہے خواتین کے, یا پھر عام طور پہ آپ کوشش کر رہی ہیں کہ دونوں حکومتیں اور قریب آئیں؟ آپ لوگوں کا بنیادی نقطہ کیا ہے اس امن کانفرنس میں؟ ستارہ ایاز کو ہم لیتے ہیں. اس دوران ایک کالر کو لیتے ہیں. فیس بک پہ بھی کامنٹس آ رہے ہیں. ستارہ ایاز کی لائن غالباً ڈراپ ہو گئی. گلاب خان اٹک سے کیا کہنا چاہیں گے؟
جی میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تو یہ ہے کہ یہ آج تو بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ افغانستان پاکستان کے عوام جو ہے ان میں کوئی قدرت نہیں ہے قطعی. ہاں اب ہمیں نہیں پتا کہ وہاں کی گورنمنٹ کا کیا مسئلہ ہے. پاکستانی تو چاہتے ہیں کہ ہر لحاظ سے بلکہ بارڈر کھول دیے جائیں. آپ یقین کریں کہ جب یہ بارڈر بند ہو جاتے ہیں تو یہ پبلک کا ادھر کا ادھر کا پیار ہوتا ہے کہ ان کو پھر کھولنے پڑ جاتے ہیں.
بڑا اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا اور شکریہ کہ آپ نے یہ بات کی. بہت اچھی بات کی آپ نے. عنایت اللہ کاکر اسی کا آپ اگر آپ تجزیہ کریں کہ اس وقت کیا رنجشیں ہیں دونوں ملکوں کے بیچ اور اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حالات کو بہتر کرنے کے لیے کیا مواقع ہیں؟ جی عنایت اللہ جی جی
حکومتوں کی پیدا کردہ ہوتی ہیں اور عوام کے درمیان کوئی رنجش نہیں ہے اور عوام جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کافی محبت رکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی عوام نے افغان عوام کو کوئی 14-15 سال تک اپنی آغوش میں پناہ دی ہوئی تھی اور ابھی بھی بہت سارے افغان مہاجرین ہیں جو پاکستان میں رہتے بستے ہیں اور کافی ایسے خاندان ہیں جو ابھی بھی آدھے افغانستان میں اور آدھے پاکستان میں اور پاکستانی اور افغانی عوام کے درمیان رشتہ داریاں قائم ہو گئی ہیں اور آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن جو رنجشیں ہیں بہرحال وہ اپنی جگہ حکومتوں کے پیدا کردہ ہیں. تو اس صورتحال میں ہم اگر منفی چیزوں سے صرف نظر کریں اور مثبت چیزوں پہ نظر رکھیں تو ہمارے پاس مواقع بہت سارے ہیں. افغانستان ایک ایسی جگہ پہ واقع ہے جہاں سے پاکستان کو بہت آسانی سے اور بہت کم خرچ کے اوپر سینٹرل ایشیا تک ایکسس ملتا ہے اور سینٹرل ایشیا روس تک بہت بڑی منڈی ہے. پاکستان کے لیے بہت بڑی منڈی ثابت ہو سکتی ہے اور پاکستان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور سب سے اہم بات جو میری نظر میں اور میں دیکھتا ہوں سب سے اہم بات ہے اور بہت مثبت بات ہے دونوں ممالک کے لیے کہ افغانستان میں بھی ایک بزنس فرینڈلی پریزیڈنٹ جو ہے وہ منتخب ہو چکے ہیں اور ان کے پاس کافی بہت سارے اقتصادی اور معاشی منصوبے ہیں. پورے خطے کے حوالے سے ان کے پاس بہت اچھے منصوبے ہیں. وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, بہت اچھے تھنکر ہیں اور بہت اچھے سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کو, ضروریات کو اور مسائل کو اور ان کے حل کو. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی نواز شریف صاحب جو ہے وہ بنسبت دوسرے پاکستانی حکمرانوں کے بہت ہی اچھے بزنس فرینڈلی وزیر اعظم ہے اور ان کی جو ٹیم ہے وہ بھی ماشاء اللہ بہت ایکٹیو اور فعال ٹیم ہے. اور سی پیک کے منصوبے کو ہینڈل کرنے سے یہ پتہ چلا کہ ان میں یہ اہلیت اور صلاحیت ہے کہ وہ آگے جا کر پورے خطے میں اپنی معاشی جو ایکٹیویٹیز ہے ان کو وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو اس نیج پر اور ان خطوط پر اگر کام کیا جائے جو اقتصادی قرابت ہے اور اقتصادی رشتہ داری افغانستان اور پاکستان کے درمیان اور پھر آگے جا کر جو تجارتی اور اقتصادی رشتہ داریاں اور شراکت داریاں بن سکتی ہے سینٹرل ایشیا میں, تو اس کے اوپر اگر کام کیا جائے تو میرے خیال میں یہ ساری رنجشوں کا خاتمہ ہو جائے گا. میں یہاں پر انتہائی ایک چھوٹی حقیقت, اگر حقیقت تو بات تو چھوٹی ہے مگر اس میں بہت بڑی حقیقت پوشیدہ ہے کہ ابھی جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو صنعتیں ہیں ان صنعتوں کو اگر افغانستان تک پھیلایا جائے اور ان کے لیے ایک اسٹریٹجک منصوبہ بندی کی جائے. اور اس افغان صدر اشرف غنی ایک دو سال پہلے جب یہاں آئے تھے لاہور میں انہوں نے پاکستانی بزنس مینوں کو خطاب کرتے انہوں نے اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو صنعتیں ہیں وہ افغانستان میں لگ جائیں, آپ کی جو مصنوعات ہیں وہ افغانستان میں آ جائیں. تو یہ ساری چیزوں کے اوپر اگر ہمدردی کے ساتھ سوچ لیا جائے اور یہ جو چھوٹی تنازعات ہوتی ہیں یا کبھی ڈیویڈنڈ لائن کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, کبھی سرحد پار سے دہشت گردی کے کچھ واقعات اور یہ ساری چیزیں نمودار ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال میں اگر یہ تجارتی روابط بڑھائے جائیں تو یہ مسائل اور یہ مشکلات خود بخود حل ہوتی چلی جائیں گی.
جی آپ نے بہت اچھی تجاویز دیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رینک سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کی خواتین کے درمیان اسلام آباد میں پانچ روزہ امن بات چیت. ہمارے ساتھ اس وقت اے این پی کی سابق وزیر ستارہ ایاز ہیں, افغان سیاسی تجزیہ کار عنایت اللہ کاکڑ ہیں. آگے چل کر ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ افغانستان سے ایک خاتون بلقیس عبدالقدیم بھی ہمیں جوائن کریں, بتایا جا رہا ہے وہ بھی لائن پر ہیں. اس دوران ہمیں جن لوگوں نے کال کیا ہے, ایاز محمود نے کال کیا ہے باجور ایجنسی سے, ملک نائب خان نے کوہاٹ سے اور متین سلیمانی نے لنڈی کوٹل سے. اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی اور اس وقت ہم افغانستان جاتے ہیں جہاں سے ہمیں ایک خاتون بلقیس عبدالقدیم نے جوائن کیا ہے. بلقیس قدیم آپ بتائیں, آپ پاکستان نہیں آئیں اس امن کانفرنس کے لیے, لیکن آپ کیا دیکھتی ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کی خواتین کے درمیان کتنی باتیں مشترک ہیں اور کتنا ضروری ہے کہ اس طرح کی امن کانفرنس ہو؟
دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ باتیں تو بہت زیادہ مشترک ہیں, کیونکہ میرے خیال میں اس کی جو وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایشیا میں رہتے ہیں تو ہم لوگ کے جو کلچرل ویوز ہیں وہ کافی حد تک ملتے ہیں. لیکن یہ جو امن کانفرنسز کی آپ بات کر رہی ہیں, اگر ان کا کوئی افیکٹ ہوتا ہے تو پھر بہت اچھا ہوگا. امن کانفرنسز تو بہت ہو جائیں گی لیکن میرے خیال میں شاید جو ذہنی آہنگی ہے, جیسے آپ حکومت کے درمیان روابط کہہ لیں, تو اگر ان کا فقدان ہو تو میرے خیال میں پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بس صرف اتنا ہی ہوگا کہ لوگ جو ہیں آپس میں اچھی طرح سے مل جائیں گے.
جی بالکل, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ستارہ ایاز آپ وزیر بھی رہی ہیں, وہ جو نقطہ جو میں نے آپ سے ابتدائی تو اچھے ستارہ ایاز کی لائن ابھی کٹ گئی, ہم ان کو دوبارہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. آپ دونوں مہمان بلقیس عبدالقدیم اور عنایت اللہ کاکڑ ہمارے ساتھ رہے ہیں. ہم کالرز کو لیتے ہیں. متین سلیمانی لنڈی کوٹل سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب بات کیجیے.
دیکھو یہ مہمان حضرات, یہ افغانستان کی مہمان خاتون صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح پاکستان اور افغانستان کے عوام بھائی بھائی ہے, اگر ہم بھائی بھائی مل کر ایک دوسرے کو بھائی کی نظر سے دیکھیے اور ہماری پشتونوں, افغان پشتونوں اور پاکستان پشتونوں کی انڈیا اور ان کا پرانی دشمنی ہے, وہ ہمیں آپس میں لڑا رہی ہے, اگر ہم اس پر بھروسہ کم کریں اور آپس میں مل بیٹھ کی خلوص سے, انتہائی خلوص سے, تو ہماری تمام مسائل دنوں میں حل ہو سکتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. الیاس خان نے کال کیا ہے. جی کہاں سے کال کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟
ہاں الیاس رائے ملک الیاس خانی بات کروں, ضلع شرانی سے. میرا یہ تو سوال ہے, یہ افغانستان پورا ایشیا کے جیل ہے, افغانستان امن آ جائے تو سارا ایشیا میں امن آ جائے گا, جب افغانستان امن نہیں ہوگا تو سارا ایشیا میں امن نہیں ہوگا.
بالکل,
میرا یہ خواہش ہے کہ افغانستان کو ٹھیک کر دیں.
بہت شکریہ. سلام. شوکت علی انجم دھارا والا سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم, میں نے شوکت علی انجم دھارا والا سے عرض کر رہا ہوں. پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا کہ ہم دونوں ملک آپس میں مل کر رہ سکے, تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ستارہ یاد اور عنایت اللہ کاکر صاحب آپس میں ملے اور ہمارے عوام جو ہے وہ آپس میں ملیں گے تب بات بنے گا, ورنہ حکومت تو وقتی مفاد کے لیے اپنے مفاد کو تلاش کرتی ہے, تو بڑی اچھی بات ہے عوام کا عوام سے رابطہ ہونے جا رہا ہے. شکریہ میڈم, اللہ حافظ.
محمد انور خان نے کال کیا ہے کشمیر سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آپ کی پاکستانی عوام ہے, افغانستان بیٹھا ہوا ہے, کہیں دونوں ملکوں میں امن نہیں آ سکتے.
بالکل آپ کی بات ہم نے سن لی. ہم لوٹتے ہیں اس وقت, ہمارے ساتھ ہیں بلقیس عبد, اچھا ایک اور کالر ہیں فضل محمد نے کال کیا ہے سندھ سے. جی 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 بات کیجیے. حیدرآباد سندھ سے فضل محمد. جی
بھائی جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بھائی صاحب ہم دعا کرتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کا جو دہشت گردی ہے اسے اللہ سے دور کرے. ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو جائے پاکستان میں اور بس مہربانی. شکریہ.
شکریہ آپ کا. اور مالاکنڈ سے نور محمد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. نور محمد مالاکنڈ سے
بات کر رہا ہوں.
جی 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 بات کیجیے.
جلال خان بات کر رہا ہوں میڈم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
افغانستان سے قادر نے جو بات کیا تھا میں اسے اتفاق کرتا ہوں. یہ حکومت ان کا کام ہے اور ڈیلیگیشن اور یہ ہے ان پارٹیوں کا کام نہیں ہے. اس سے کچھ بھی نہیں بنتا ہے. میں اس کالر سے اتفاق کرتا ہوں. شکریہ.
شکریہ. ہمیں بہت ساری کالز آ رہی ہیں فیس بک پہ بھی. حنیف گانے نے لکھا ہے, عامر بلوچ, غلام ایوب امزائی اور ہلال نے. لیکن ہم افغانستان میں بلقیس عبد القدیم سے بات کر رہے تھے. بلقیس عبد القدیم آپ بتائیے کہ پچھلے 15 سالوں میں یا جب سے امریکہ نے وہاں طالبان کی حکومت کو ہٹایا, خواتین کے لیے صورتحال کیا ہے؟ کیا طالبان کی حکومت کے نسبت ابھی کچھ بہتری آئی ہے؟
دیکھیں بہتری تو آئی ہے لیکن اتنی نہیں آئی جتنی ایکسپیکٹڈ تھی. کیونکہ دیکھیں ابھی بہت سارے ایسے صوبے ہیں یہاں پر, کیونکہ یہاں کے 34 صوبے ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے ہیں جہاں پہ گرلز کے لیے ہائی اسکول تک نہیں ہے. باقی آپ یونیورسٹی اور کالج اور یہ سب تو چھوڑیں. ٹھیک, اس کے علاوہ نہ لائبریری ہے. اور موسٹلی یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا جو اپنے لڑکیوں کے بارے میں وہ یہی خیال ہے کہ جیسے مطلب انہیں گھر میں رکھے, ان کا پردہ خراب ہونا اور اس طرح. تو مطلب وہ لوگ خود, ان کا خود بھی ابھی تک اتنا مائنڈ ڈیولپ نہیں ہوا کہ ہمیں آگے جانا چاہیے, تھوڑا آگے سوچنا چاہیے, ہمیں اپنی لڑکیوں کو تعلیم دلوانی چاہیے. دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے نا, لیکن یہ لوگ جو ہیں ابھی اس لحاظ سے بہت پیچھے. یعنی اگر حکومت کام بھی کرے تو یہاں پہ طالبان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ ابھی بھی بہت ہے. جیسے آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ اٹیک وغیرہ ہوتے ہیں اسکولس پہ, مائنز وغیرہ یہاں پہ, تو یہ سلسلہ ہے. تو ایک طرح سے سمجھیے لوگوں کے ذہنوں میں خوف بھی بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم اپنی لڑکیوں کو باہر بھیجیں تو پتہ نہیں وہ لوگ کس حال میں ہیں.
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور اسی حوالے سے عنایت اللہ کاکڑ آپ بتائیں, آپ تو افغان ہیں, پاکستان میں آتے جاتے رہتے ہیں. اس وقت جس طرح سے آپ نے کہا کہ افغان خواتین بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں پاکستانی خواتین سے, یہ جو سلسلہ ایک دفعہ شروع ہو گیا ہے تو آپ لوگوں کی کیا توقعات ہیں؟ پاکستان کی خواتین کیا کر سکتی ہیں افغان خواتین کے لیے؟
دیکھیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا, پاکستان جو ہے وہ شروع ہی سے یعنی مرض وجود میں آنے ہی سے پاکستان کی حالت جو ہے بنسبت افغانستان کی اسٹیبل رہی ہے. اور اس اسٹیبلٹی کی بنیاد پر یہاں پہ لوگوں میں جو تعلیم کی شرح ہے وہ بھی کافی اس میں اضافہ ہو چکا ہے, اور پھر خواتین بھی اسی حساب سے خواتین میں بھی اضافہ ہو چکا ہے. اور جیسے محترمہ بلقیس نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ افغانستان میں ابھی تک لوگوں کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ نہیں ہوا ہے اور وہ اپنی بچوں کو تعلیم کا حق جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے ہیں. تو اس کے برعکس پاکستان میں, جو ہے وہ لوگوں میں اتنی تبدیلی اور شعور کی اتنی بیداری ضرور آئی ہے کہ ابھی کافی پشتون علاقوں میں, خاص کر جو کافی کنزرویٹو علاقے سمجھے جاتے ہیں اور لوگ بھی کافی کنزرویٹو سمجھے جاتے ہیں, وہاں پر بھی کافی اسکولس ہیں, وہاں پر بھی خواتین کی کافی ایکٹیویٹیز ہے, سوشل ایکٹیویٹیز ہے. ایون جو ہمارے علاقے تھے خیبر پختونخوا کے سوات میں اور ملاکنڈ میں اور دیر میں, یہ ایسے علاقے تھے جہاں پر شدت پسندوں کی وجہ سے وہاں لوگوں کا آنا جانا بھی تقریباً متروک ہو چکا تھا. مگر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ایک سے بڑھ کر ایک خاتون جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, خواتین سامنے آ رہی ہے, اور وہ سوشل ایکٹیویٹیز میں, سیاست میں اور صحافت میں ایک فعالانہ کردار ادا کر رہی ہیں. تو یہ سارے معاشرے میں پاکستانی خاتون کے اس کردار کو دیکھتے ہوئے افغانستان کی خواتین اس موقع سے اور ان تجربات سے بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتی ہیں, اور جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو افغانستان کا جو خواتین کی جو ڈیلیگیشن آئی ہے اس میں سے زیادہ تر ایسی خواتین ہیں جو پاکستان سے پڑھ کر ہی پاکستان میں پلی بڑی ہیں اور یہاں سے پڑھ کر افغانستان میں چلی گئی ہیں, یا جیسے محترمہ بلقیس تھی وہ بھی پاکستان سے پڑھ کر چلی گئی ہیں. ایسی لاتعداد خواتین افغانستان میں جو آج کل بہت اچھی پوسٹوں پہ پارلیمنٹرین سے پولیس میں ہیں اور جیوڈیشری میں ہیں اور بیوروکریٹک پوسٹوں پہ ہے, بہت اچھی پوزیشنز پہ ہے, تو وہ سب یہاں سے پڑھ کر چلی گئی ہے. تو مستقبل میں بھی یہ صورتحال سے افغان خواتین جو ہے وہ اپنے حق میں اپنی ترقی کے لیے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
بلقیس عبدالقدیم, آپ بتائیے کہ اس وقت افغان خواتین کی کتنی نمائندگی ہے افغان حکومت میں, اور جو کچھ بھی آپ لوگوں نے پاکستان میں آ کر سیکھا ہے اس سے آپ لوگ اپنی ترقی کو آگے بڑھا سکتے ہیں خاص طور پہ سیاست کے میدان میں؟
میں نے پاکستان میں پڑھا ہے تو یہاں پر آ کر جو میں پولیٹکس میں, تو ظاہری بات ہے یہاں کے حالات جو ہیں اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ہم پولیٹکس جوائن کر سکیں, ٹھیک. اور جو یہاں پہ جو موسٹلی جو عورتیں ہیں پولیٹکس میں ان کی ایجوکیشن بہت کم ہے, یہاں کے لحاظ سے وہ لوگ پاس ہیں یہاں افغانستان کے لحاظ سے. تو میں جتنی بھی لڑکیوں سے ملی ہوں تو ان سب سے مطلب مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ مطلب ایسے لگتا ہے جیسے ان ایجوکیٹڈ آلموسٹ. تو وہ لوگ سیاست میں ہیں اور ان کی مطلب نمائندگی بالکل بھی نہیں, جس طرح بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں سے عورتیں گئی ہیں ووٹ لے کے اسمبلی اور اس طرح, لیکن ان لوگوں نے بالکل بھی کام نہیں کیا اپنے علاقوں کے لیے. تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جیسے مطلب ان لوگ کو کچھ پتہ نہیں پالیٹکس کا. ظاہری بات ہے جب ایک انسان جو ہے وہ اس رشتے سے ہی بالکل الگ ہو تو وہ کس طرح وہاں پہ جا کے خدمت کر سکتے ہیں لوگوں کی. اب میں جو یہاں پہ کر رہی ہوں, میں ظاہری بات ہے میں ڈاکٹر ہوں, میں یہاں پہ اپنے جاب کر رہی ہوں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو لوگ مطلب بہت چاہتے ہیں کہ ہاں ہماری لڑکیاں پڑھیں, لیکن پتہ نہیں ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے یا پھر ان کے جو بڑے ہیں جیسے ان کے بزرگ وغیرہ اور ان لوگ کی طرف سے پھر شاید کچھ ریسٹرکشنز ہیں جس کی وجہ سے وہی مطلب اب تک ان لوگ قرآنی روایت ہی چلتی آ رہی ہیں.
اور بلقیس یہ بتائیں کہ اس وقت افغانستان کی صورتحال اتنی اب تک حالت جنگ میں ہے, مستقبل کے لیے آپ کو کیا امیدیں ہیں کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی حکومت بنے گی یا کوئی اور اس میں گروپس شامل ہوں گے؟ آپ کیا دیکھتی ہیں افغانستان کا مستقبل؟
یعنی ابھی تک تو جو ہوتا آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ ایک گروپ آتا ہے تو دوسرا جاتا ہے, ایک گروپ اگر حکومت کے ساتھ ملتا ہے تو پھر نیا گروپ بن کے مطلب وہ پھر حکومت کے خلاف لڑنا شروع کر دیتا ہے. تو اب تک کی جو صورتحال ہے مطلب وہ تو بالکل بھی واضح نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے, لیکن جو ابھی اس کے لیے آ رہی ہیں پیس کانفرنسز جو ہو رہی ہیں اگر اس طرح چلتا رہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہے. لیکن اگر یہی حال رہا جیسے اب یہاں پہ اگر امن آ بھی جائے تو ملکوں کے درمیان روابط بھی صحیح ہیں, مطلب اس پیس پہ بھی پھر بہت کام ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ کے ملکوں کے ساتھ روابط صحیح ہیں تو کم سے کم آپ ایک بیس پہ تو کام کر سکیں نا اگینسٹ ٹیررسٹ.
بالکل صحیح ہے. ہم اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. عنایت اللہ کاکر, آپ بتائیے وہ سوال جو میں نے ستارہ ایاز سے کیا تھا, اس وقت وہ لائن پہ نہیں مل رہی ہیں. بنیادی طور پہ 5 دن کی یہ میٹنگ ہے اور اس کی سفارشات آپ کے خیال میں کہاں پیش کی جائیں گی اور اس پر کون عمل کرے گا؟
دیکھیے اس کانفرنس میں کچھ خواتین ایسی آئی ہیں جو پارلیمنٹرین سے افغانستان میں, اور کچھ خواتین ایسی ہیں جو سول سوسائٹی میں کافی اچھی اس پہ ہے پوزیشنز پر ہے. تو یہ ان کانفرنس کی تجاویز جو ہے یہ میرے خیال میں جو انٹر پارلیمنٹرین کمیٹیز ہے وہاں جانی چاہیے, پھر وہاں سے جو ہے آگے گورنمنٹ کے مختلف سطحوں میں, حکومت کے مختلف سطحوں میں شخصیات کے پاس پہنچائی جانی چاہیے. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ افغانستان سے جو خواتین آئی ہیں ان کا ایکسس ہے افغان خاتون اول کو, اور افغان خاتون اول چونکہ خود بھی افغانستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے کافی سرگرم ہیں, تو وہ ان تجاویز کو خاتون اول لارا غنی کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں اور پھر وہ اپنے حساب سے حکومتی اپنی اشرف غنی صاحب کے موقف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان کی پوزیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ان تجاویز کو عملی جامہ پہنانے کا کم از کم وہ تعاون، بھرپور تعاون کر سکتی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ تجاویز اور یہ سفارشات بالآخر دونوں حکومتوں کے اعلیٰ جو مقتدر شخصیات ہیں ان کے پاس پہنچ جائیں گی۔
بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ تھے سینئر سیاسی تجزیہ کار اور صحافی عنایت اللہ کاکڑ، جو کابل اور اسلام آباد کے درمیان کام کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر بلقیس عبدالقدیم جو کابل میں ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، اور ہماری طرف سے خدا حافظ۔ اس کے بعد ایک مختصر بریک لیتے ہیں۔
السلام علیکم پاکستان۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم بات کریں گے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے بارے میں۔ آج کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ انڈیا اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرلز ملٹری آپریشن نے آپس میں بات چیت کی اور ایک ہاٹ لائن رابطہ ہو گیا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد نے، اور عنقریب ہم نئی دہلی سے پشپندر کمار کو بھی سنیں گے۔ لیکن آئیے تازہ خبر کے حوالے سے آپ لوگوں کو پہلے رپورٹ سناتے ہیں، پیش کر رہے ہیں یوسف جمیل۔
بھارت اور پاکستان کے ڈائریکٹرز جنرل آف ملٹری آپریشنز نے پیر کو ہاٹ لائن پر رابطہ قائم کر کے متنازع فی کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن پر دونوں ملکوں کے افواج کے درمیان ہو رہے ساتھی مقابلوں میں حالیہ شدت پر ایک دوسرے کو اپنی تشویش سے آگاہ کیا۔ رابطے کے لیے درخواست پاکستان نے کی تھی۔ نئی دہلی اور اسلام آباد میں ذرائع نے بتایا کہ پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز ڈی جی ایم او میجر جنرل ساحر شمشاد مرزا نے اپنے بھارتی ہم منصب لیفٹنٹ جنرل اے کے بٹ کے ساتھ حد بندی لائن پر بھارتی فوج کی طرف سے ہو رہی فائر بندی کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں پر اپنی تشویش کا اظہار کیا، اور کہا کہ اس طرح کی حرکتوں سے علاقے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جسے نومبر 2003 میں طے پائے فائر بندی کے سمجھوتے کے تئیں مکمل احترام دکھا کر کم کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے ایک تازہ واقعے میں جو اتوار کو پیش آیا تھا، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی فائرنگ کی زد میں آنے والی ایک گاڑی دریائے نیل میں جا گری اور اس میں سوار چار فوجی ڈوب گئے۔ پاکستانی ڈی جی ایم او نے واقعے پر احتجاج کیا، تاہم اس کے ساتھ ہی یہ امید ظاہر کی کہ آئندہ انسانی جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے فائر بندی کے سمجھوتے پر سختی کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ بھارت کے ڈی جی ایم او نے پاکستانی الزامات کی سختی کے ساتھ تردید کی، اور جیسا کہ نئی دہلی میں عہدیداروں نے تصدیق کی ہے، اپنے پاکستانی ہم منصب سے کہا کہ فائر بندی کے سمجھوتے کی ہر مرتبہ خلاف ورزی پاکستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ اور شیلنگ کی صورت میں ہوئی ہے، اور اس بات کا اعادہ کیا کہ بھارت ہر ایسی پہل کا موزون جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ بھارتی عہدیداروں کے مطابق لیفٹنٹ جنرل بٹ نے میجر جنرل مرزا سے یہ بھی کہا کہ بھارتی مسلح افواج سرحدوں پر امن اور سکون برقرار رکھنے کے بارے میں انتہائی مخلص ہیں۔ بھارتی عہدیداروں نے بتایا کہ پیر کو پاکستانی فوج نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے پونچھ اور راجوری اضلاع کے سرحدی علاقوں کو ایک مرتبہ پھر ہلکے اور درمیانی درجے کے خود کار ہتھیاروں اور مارٹر توپوں سے ہدف بنایا، جس کے دوران بھارتی فوج کا ایک سپاہی مدثر احمد اور 8 برس کی ایک لڑکی ساجدہ کفیل ہلاک اور ایک خاتون سمیت 2 شہری زخمی ہو گئے۔ راجوری کے ضلع مجسٹریٹ شاہد چودھری نے وائس آف امریکہ کو فون پر بتایا کہ
جی منجا کوٹ سیکٹر میں 5 ولیجز میں لگ بھگ 4 سے 5 ہزار کے بیچ میں جو عوام ہے وہ اس سے متاثر ہے، اور صبح 8 بجے سے کنٹینیوس ہیوی شیلنگ چل رہی ہے وہاں پہ، جس میں 2 لوگ زخمی ہوئے ہیں جن کو ہسپتال میں شفٹ کیا گیا ہے، اور اسکول اس علاقے کے سبھی بند کر دیے گئے ہیں پریکاشنری طور۔
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
جی، اور ہم کرنل فاروق سے ابتدا کرتے ہیں۔ کرنل فاروق، ایک سوال جو کہ فیس بک پر بار بار ایک لکھنے والے کر رہے ہیں، شاید آپ اس کا جواب دے سکیں۔ ہلال نے لکھا ہے، کیا یہ سچ ہے کہ چین نے بھارت کے کسی پوسٹ کو ہٹ کیا ہے؟ آپ کو جواب
جی یہ میں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، لیکن میرا نہیں خیال اس میں کوئی
اتھینٹیکیشن نہیں ہے کسی لیول پہ, کسی ذمہ دارانہ ذرائع سے اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی. اور میرا خیال ہے یہ کسی کا ایسے ہی سوشل میڈیا پہ, جیسے آپ کو پتا ہے اٹس مور پیک آف لائز, اس میں سچ تو بہت کم ہوتا ہے بیکاز اس میں سورسز تو دیے نہیں جاتے ہیں نیوز کے. تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی سچائی کا وہ کوئی بھی امکان ہو. جی
تو آپ جانتے ہیں کہ کل جو فائرنگ ہوئی تھی نیلم وادی میں, اس میں چار پاکستانی فوجی غالباً ہلاک ہو گئے. کیا یہ جو ہاٹ لائن شروع کی ہے پاکستان نے, اور پاکستان نے اپنے طور پہ اس کو شروع کیا ہے, یہ اس طرح کے جو حادثات ہیں اس سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے یا وجہ کیا ہے؟
جی ہمارے دیکھیں جو کل چار لوگ شہید ہوئے ہیں اس کی پرائم منسٹر نے بھی مذمت کی ہے انڈیا کے پرائم منسٹر کو. اور دیکھیں یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ایک ایکشن ہے انڈین آرمی کی طرف سے, کہ جہاں پہ وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں اور ہماری جو روٹین کی موومنٹ ہے اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے, جو کہ یو نو ویسے بھی دونوں طرف اس چیز کے بارے میں بڑی احتیاط کی جاتی ہے. بٹ اینی وے آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ اس ٹرینڈ کو فالو کریں ایل او سی وائلیشن میں, تو 14, 15, 16 میں اس میں انکریز ہوتا گیا ہے جیسے ان کے یہ نئے پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے ہیں. اور اس سال کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایل او سی کے اوپر بتایا کہ ابھی تک 500 سے زیادہ واقعات ہو چکے ہیں, اور اس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انڈین سول پاپولیشن کے اوپر فائر کیا جائے. انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی بتایا کہ ہم انڈین اس جگہ پہ فائر کرتے ہیں جہاں سے وہ فائر کر کے ہمارے سول لوگوں کو زخمی یا شہید کرتے ہیں. تو یہ بڑا کلیئر ہے پاکستان کا جو ریسپانس ہے, اور آج کل اس کو آئی ایس پی آر نے اس کی ویڈیو فوٹیجز بھی مختلف میڈیم پہ ان کو ریلیز کیا ہے. تو دیکھیں یہ انڈیا کے لیے, انڈیا اس کو اس میں انکریز کیوں ہے یہ سوچنے کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ یہ کشمیر کی جو انڈیجنس موومنٹ ہے جو ابھی یہ وانی کا وہ جو برسی گزری ہے اور واقعات ہیں, یہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے بہت زیادہ فائرنگ کرتے ہیں. اور یہ ویسے بھی معمول ہے کہ گرمیوں کے موسم میں برسات میں یہ اسپیکولیٹو فائر کرتے ہیں, کیونکہ ان کے لوگ ڈرتے ہیں وہاں پہ ڈیوٹی دیتے ہوئے, اور وہ ذرا سی بھی کوئی موومنٹ ہوتی ہے پھر وہ فائر کرتے ہیں. اس میں کچھ ہمارے لوگ, چونکہ ہمارے سول پاپولیشن رائٹ آن دا ایل او سی ہے, یہ ایک ہمارا ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ زخمی ہوتے ہیں, پھر اس میں ہمیں ریٹیلیٹ کرنا پڑتا ہے.
تو کرنل فاروق وہی سوال کیے, کیا یہ جو درخواست کی ہے پاکستان نے کہ بھارت کے ساتھ ڈی جی ایم اوز کی ہاٹ لائن شروع کر دی جائے, کیا یہ اس لیے ہے تاکہ جس طرح سے کل کا واقعہ ہوا ویسا نہ ہو؟
دیکھیں ہاں یقیناً یہ بات تو ہے, لیکن دیکھیں یہ جو ہاٹ لائن ہے نا, یہ اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, یہ ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے, اور اس یہ ریکویسٹ دونوں طرف سے ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو اپروچ کیا ہے, یہ ویسے بھی اس کی ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر کے مطابق اس نے کوارٹرلی یا منتھلی یہ ان میں رابطہ ہوتا ہے ملٹری ٹو ملٹری لیول پہ. اور ہو سکتا ہے, مجھے بھی ایگزیکٹلی یاد نہیں, ہو سکتا ہے روٹین میں ہی آج وہ رابطہ ہونا اور وہ اس میں یہ ذکر بھی آیا ہوگا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پاکستان یو نو از بیگنگ فار دس اور کہ جی ہمارے ساتھ آپ ضرور بات کریں. یہ تو ایک نارمل ہے, اگر انڈیا سمجھتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ جسٹیفائڈ ہے تو وہ یہ اس رابطے کو آگے نہیں بھی بڑھا سکتا.
اچھا ہم بھارت چلتے ہیں جہاں سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپیندر کمار ہمارے ساتھ ہیں. پشپیندر کمار, ہم جانتے ہیں آپ پاکستانی, آپ بھارتی سرکار کی طرف سے نہیں بات کرتے, لیکن جس طرح سے کرنل فاروق احمد نے کہا کہ کشمیر کی صورتحال جتنی گمبھیر ہے اس کی وجہ سے ایل او سی پر فائرنگ کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے آج, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دونوں طرف سے ہاٹ لائن اسی لیے شروع کر دی گئی تاکہ یہ فائرنگ کا تبادلہ جو ہے اس میں کمی آئے, نرمی آئے. آپ کشمیر کو اس کی بنیادی وجہ دیکھتے ہیں؟
دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ دونوں ملکوں کے ڈی جی ایم او کے جو پچھلی بار بات ہوئی تھی وہ 5 جون 2017 کو ہوئی تھی, اور یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ ابھی پاکستان کے چار جو ہیں فوجی مارے گئے ہیں اس کراس فائر میں, और उसके बाद ये दोनों मुल्कों के बीच में बात हुई है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो भारत के पास रिकॉर्ड है, जो भारत की सरकार देती है या भारत की आर्मी की तरफ के जो तर्जुमान है जो देते हैं, कोई बताया जा रहा है कि 13 से ज्यादा बार जो है वो सीज फायर वायलेशन हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं पहले भी कहता रहा हूं और अब फिर दोबारा ये कहूंगा कि ये कौन यकीन करेगा कि पाकिस्तान के ऊपर हम यकीन करें या पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर ये यकीन करे कि देखिए साहब सीज फायर वायलेशन आपकी तरफ से हो रहा है। ये इल्जाम तराशी दोनों मुल्क एक दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन ये ना तो आवाम को पता चल पाता है ना मीडिया को पता चल पाता है। और फौज की बात का मामला ये होता है कि फौज जो एक अपनी प्रेस रिलीज जारी कर देती है उससे आप आगे नहीं जा पाते हैं, तो सारा जर्नलिज्म जो है वो मिलिट्री के मामले में वही थम जाता है जिसको प्रेस रिलीज कहते हैं। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि साहब पाकिस्तान की तरफ से इस बार शुरू हुआ था या भारत की तरफ से शुरू हुआ था, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है, लिहाजा उसको आगे नहीं जाते। लेकिन मेरा मानना यह है कि कश्मीर में ऑपरेशन जो इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से चल रहा है, जो अंदर जो मिलिटेंट है उसमें भारत सरकार की कहती है कि कोई 250 के आसपास जो है उसमें जो है टेररिस्ट मौजूद हैं, उसमें से कोई 150 के आसपास पाकिस्तान के उसमें टेररिस्ट बताए गए हैं, बाकी लोकल हैं। अब ये जो आंकड़ा है मुझे नहीं पता कि उसमें पाकिस्तान के कितने हैं या हिंदुस्तान के कितने हैं। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि इस वक्त वहां एक ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन में रोज किसी ना किसी इनकाउंटर की खबर आ रही है। उस सेम वक्त के अंदर जब ये क्रॉसवर वायलेशन होता है तो उसमें ये भी होता है, बार बार ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान कवर देने के लिए लगातार इस तरीके की कोशिश कर रहा है जो हमारे यहाँ कहा जाता है। लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि कश्मीर के मामले को सीज फायर से अगर हम जोड़ेंगे तो फिर तो मैं समझता हूं कि पिछले 70 साल में हजारों लाखों बार सीज फायर वायलेशन हुआ होगा। सीज फायर वायलेशन एक बहुत ऐसी भी चीज होती है कि जहां बॉर्डर पे दोनों तरफ लोग होते हैं, बहुत लंबे वक्त रहते हैं, उनके पास एक ही काम होता है, तो उस तरह से भी होता है। लेकिन अब जो सीज फायर वायलेशन हो रहा है उसमें आज सुबह भी हिंदुस्तान में खबर आई है कि एक 7 साल का बच्चा जो है कोई सिविलियन जो है वो पाकिस्तान की शेलिंग में मारा गया है, उधर से ये खबर आ रही है कि 4 फौजी मारे गए हैं। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर कोई जब तक दोनों मुल्क किसी चीज पे बैठ के नहीं सोचेंगे ये सीज फायर वायलेशन होगा, 4 उधर मरेंगे, 5 इधर मरेंगे, 6 इधर मरेंगे, 2 उधर मरेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। और आप इल्जाम लगाते रहिए, उधर से फौजी को या इल्जाम लगा देगा भारत के ऊपर, फिर कश्मीर का मामला जो है वो इंडिजिनस है ये कह करके मामला चलेगा। तो मुझे लगता है कि इससे बात बनने वाली नहीं है। हम लोग जो है इसमें कितने भी तबसरे कर ले और कितनी भी बात कह दें, लेकिन मामला जो है वो कोई सुलझने वाला नहीं है।
अच्छा, आप दोनों हजरात हमारे साथ रहे। फेसबुक पे मलिक वसीम ने लिखा है कश्मीर जल रहा है, और उन्होंने लिखा है क्यों ना कश्मीर पर डिबेट हो और दोनों मुल्कों के नुमाइंदे इसमें शरीक हों। सैयद शाह अली ने लिखा है, अब्दुल कयूम राजा ने लिखा है। लेकिन हम कुछ कॉलर्स को लेते हैं। गुलाम रसूल ने कॉल किया है ओकाड़ा से। गुलाम रसूल जी, गुलाम रसूल ने कॉल किया है हमें ओकाड़ा से, और वो कुछ कहना चाहते हैं। अगर वो मौजूद हैं लाइन पर तो बात करें।
जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
वालेकुम
सलाम
जी, क्या हाल है?
जी बिल्कुल ठीक, आप बात कीजिए।
जी मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो सीज फायर का इशू चल रहा है उसमें यूएनओ को अपना रोल जो है वो अदा करना चाहिए।
यूएन को, बहुत अच्छी बात की आपने। कश्मीर से मलिक हुसैन ने कॉल किया है।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
बाकी सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के मतलब की कंप्लेन है एज ए लिसनर के आपके अलावा कोई भी होस्ट जो है वो इसकी लाइव कॉल नहीं लेता है, तो प्लीज बहुत अच्छे मौजूद होते हैं जिसमें लिसनर की ख्वाहिश होती है कि बाकी जो होस्ट होते हैं वो भी लाइव कॉल।
हर होस्ट अपने प्रोग्राम का जिम्मेदार है। आपके कॉल करने का शुक्रिया। राजनपुर से हमें मोहम्मद उमर ने कॉल किया।
जी जनाब, मेरा ये सवाल है कि आप इंडियन मेहमान से कि जो बराम मनी के नमाज जनाजा पर 40,000 लोग शिरकत करते हैं, क्या वो भी टेररिस्ट हैं? तो वो टेररिस्ट है तो उन्हें भी मार दिया जाए।
जरूर ये सवाल जरूर करते हैं, ये सवाल हम जरूर करते हैं। बहुत शुक्रिया। मंशा ने कॉल किया है हमें।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
बाजी क्या है, ठीक ठाक है?
जी जी बिल्कुल, बात कीजिए।
बाजी मेरा सवाल ये है, ये जो इंडिया से कब लगी साहब थी उनसे है कि अगर पाकिस्तान आर्मी ने फायरिंग की है उधर से बच्चा एक जया हो गया है तो मुबसर जाने देने, उधर पता चले कि पहले इंडिया करता है या पाकिस्तान करता है। मुसलमान कभी भी पहले वार नहीं करता है, ये सब गलत कर रहे हैं। और इनका जो है ना, ये मेरा मानना है कि ये मानते भी बात भी नहीं मानते।
اچھا جی, آپ نے بات کر لی, بہت شکریہ. اور سید نعمان نے کال کیا ہے کوئٹہ سے.
السلام علیکم بھائی.
وعلیکم السلام.
یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اقوام متحدہ کی کناڈا دو کے مطابق کیوں حل نہیں ہوتا ہے؟ اگر یو اے این والے یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے تو اس کا فائدہ کیا ہے یو اے این کا؟ شکریہ.
اور سید حبیب حسین شاہ نے کال کیا ہے راولا کوٹ سے.
جی السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر پہ میں دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے اور دونوں طرف سے لوگ معصوم مارے جا رہے ہیں.
جی
اور میرے خیال میں پاکستان اور ہندوستان کے عوام کسی صورت جنگ نہیں چاہتے, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اور مودی بھی میرے خیال میں جنگ نہیں چاہتے ہیں, لیکن کچھ قوتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کا قتل و غارت بین الاقوامی طور پہ بھی کر رہے ہیں. اور
چلیں آپ کی بات سن لی. ہاں, ہم آخر میں پشپیندر کمار کو موقع دیتے ہیں. پشپیندر کمار, ایک کالر نے جو نقطہ اٹھایا کہ 40,000 لوگ برہان وانی کے جنازے پر کیسے پہنچ جاتے ہیں, کیا یہ بھارت کی سرکار کے لیے لمحہ فکر نہیں ہے؟
دیکھیں ہمارے یہاں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس قسم سے اگر سرکار یہ چاہتی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جو بھی جس کو بھارت کی سرکار ٹیررسٹ مانتی ہے اس کو اگر وہ انکاؤنٹر میں مارا جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی نہ دی جائے اور اس میں لوگ نہ جائیں. لیکن 40,000 کیا, لاکھوں لوگ میں سمجھتا ہوں آئے دن جو لوگ مارے جاتے ہیں ان کے جنازوں میں جاتے ہیں, تو بھارت کی حکومت جو ہے وہ اس کو نہیں روکتی ہے. لیکن ایک بات میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں بار بار کہ کشمیر کا معاملہ, کشمیر کے اندر ایک آپریشن اور سیز فائر وائلیشن دو الگ الگ چیزیں ہیں. سیز فائر وائلیشن اس وقت بھی ہو رہا تھا جب کشمیر میں کچھ نہیں تھا, تو 70 سال سے تو کشمیر کے اندر بہت کچھ نہیں ہو رہا تھا جو آج ہو رہا ہے. تو میں لگتا ہے کہ سیز فائر وائلیشن کو ہم اس سے ملائیں گے تو بات دو چیزیں الگ الگ ہیں. کشمیر کے معاملے پہ بھارت کا رخ آپ کو صاف صاف پتا ہے, پاکستان کا رخ بھی صاف صاف پتا ہے. اور دونوں لوگوں کے بیچ میں پہلے بھی آپ کی ڈبیٹ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ جب بھارت یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کشمیر پہ ہوگی اور کشمیر پاکستان کہتا ہے کہ ہم کشمیر اور بھارت سے بات کریں گے, لیکن بھارت کا واضح ہو چکا ہے, پارلیمنٹ میں بھارت کہہ چکا ہے کہ جموں کشمیر کا جو علاقہ بھارت کے پاس ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی. بات ہونی ہے تو جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے, جس کو آزاد کشمیر کے, اس پہ بات ہوگی. تو میں آج تک یہی نہیں سمجھ پایا کہ پاکستان کی طرف سے جب لوگ آتے ہیں تو بھارتی حکومت سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا اسٹینڈ کیا ہے کشمیر پہ. تو ابھی تو ہم کو یہی نہیں پتا کہ کشمیر پہ بات کس چیز پہ ہونی ہے, پاکستان والے کشمیر پہ ہونی ہے یا بھارت والے کشمیر پہ ہونی ہے. ہم کہتے ہیں آپ کے پہ ہونی ہے اور آپ کہتے ہیں ہمارے پہ ہونی ہے, لیکن ہم جب ڈبیٹ میں جاتے ہیں تو ہم کو پتہ نہیں چلتا. پھر کہتے ہیں کشمیر پہ بات ہوئی تھی, 20 بار بات ہو چکی ہے, لیکن کیا بات ہوئی تھی کسی کو پتا نہیں چل پا رہا. تو کشمیر کا ڈسپیوٹ آپ اپنی طرح سے مانے, بھارت اپنی طرح سے مانے, لیکن دونوں کے اسٹینڈ کلیئر ہیں, دونوں اپنی اپنی پارلیمنٹ کے اندر بول چکے, تو پھر اس میں گنجائش کہاں بچتی ہے کسی بات چیت کی جب اسٹینڈ پہلے سے کلیئر ہو چکے ہیں.
کرنل فاروق, جانے سے پہلے آپ اگر کچھ کہنا چاہیں.
جی جی بالکل, میں ان کی مسئلے سے ویسے حیران ہوں. ان سے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ مظفرآباد میں کتنی دفعہ انڈیا کا پرچم لہرایا گیا اور سری نگر میں کتنی دفعہ انڈین پاکستانی پرچم لہرایا گیا, تو ان کو میرے سوال کا جواب مل جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ تھرڈ پارٹی کو تو اندر آنے نہیں دیتے, یونائٹیڈ نیشن جیسے اور بھی بہت سے کالرز نے اس کی طرف اشارہ دیا ہے, تو انڈیا اپنی ہٹ گرمی پہ قائم ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس کو نام ماننے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ اس پوری صورتحال کا, مسئلے کا حل اگر کسی کے پاس ہے تو وہ انڈیا کے پاس ہے. اگر یہ حل نہیں کرنا چاہتے تو وہ ان کے اوپر ہے, پاکستان کے اوپر اس کا بالکل کوئی دوش نہیں ہے. جی,
اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے آئی ایس پی آر کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کرنل فاروق احمد اور بھارت سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپیندر کمار. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89. خط آپ کے.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع وہ ہے جو کہ اس وقت پاکستان کی میڈیا میں چھایا ہوا ہے, یعنی کہ پاناما لیکس کا معاملہ. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سیاسی تجزیہ کار اور سینئر صحافی زاہد گشکوری نے. زاہد گشکوری, آج کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے, کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ پی ایم ایل نون نے اپنے اعتراضات جو ہیں پاناما لیکس کے حوالے سے وہ سپریم کورٹ میں داخل کیے. اس کے بعد کیا اگلا قدم کیا ہوگا؟
آج بہت اہم دن تھا اور یہیں سارے لوگ جمع تھے اور اتنی تعداد میں لوگ تھے کہ سپریم کورٹ کے باہر سینکڑوں لوگ اندر ہی نہیں جا سکے. سب لوگ سننا چاہتے تھے, دیکھنا چاہتے تھے کہ آج جو جے آئی ٹی کی ایک رپورٹ آئی تھی اس پہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو اوور آل عدالت کا ماحول تو لگتا یہی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف ایک سٹینڈ سا بن گیا ہے اور بہت مشکل ہوگا ان کے وکیل کے لیے ان کا دفاع کرنا. انہوں نے اپنے آج آبجیکشنز فائل کیے ہیں, 28 آبجیکشن اس رپورٹ پہ انہوں نے لگائے ہیں اور لیگل گراؤنڈز پہ وہ دیکھ رہے ہیں, کل وہ اپنے دلائل دیں گے. اور ساتھ ساتھ جو دوسری پارٹیز تھی پیٹیشنر جن کو آپ بول سکتی ہیں, انہوں نے اپنے دلائل آج مکمل کیے ہیں اس رپورٹ پر. اور بظاہر تو یہی لگتا تھا کہ وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں, جس سے پہلے پورے اس کیس میں ایک تو نیچر کا رول زیادہ رہا پینما کیس میں, جو چیزیں سامنے آئیں اور ساتھ میڈیا رپورٹ کا طرح, تو انہوں نے یہ ساری چیزیں گوگل سے سرچ کر کے میڈیا پینما کیس اور وہاں سے جو بھی ڈاکومنٹ آئے تھے وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کروائے تھے. تو آج بھی انہوں نے ریلائے کیا اس پر اور 2 سے 2.5 گھنٹے اپنے وہاں پر دلائل دیے. اور خواجہ حارث جو وزیر اعظم آف پاکستان کے وکیل ہیں وہ انہوں نے شروعات کی تھی 5 منٹ کے لیے, لیکن کل انہوں نے دوبارہ پھر اپنے کلائنٹ کے لیے آرگومنٹ کرنے ہیں عدالت کے سامنے ان آبجیکشن کے ساتھ جو ریز کیے گئے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ایک آبجیکشن اور اس کی طرف سے یہ پریئر فائل کی گئی تھی کہ جو والیوم 10 ہے اس 5361 پیجز کی رپورٹ کا, اس کو یہ ایڈیشنل والیوم 10 ہے اس کو پبلک کریں. وہ بہت اہم ہے نفیسہ, اس میں انٹرنیشنل جو کمیونیکیشن کی گئی ہے جے آئی ٹی کی طرف سے, جو میوچل لیگل پاکستان کی اگریمنٹ ہے مختلف ممالک کے ساتھ, وہ چیزیں ان میں موجود ہیں. تو
جی آپ ہمارے ساتھ رہیں. جی زاہد گشکوری ہمارے ساتھ رہیں, یہاں امریکہ لوٹتے ہیں جہاں سے ڈاکٹر طاہر روہیل نے جوائن کیا ہے. ڈاکٹر طاہر, ہم جانتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے پاناما لیکس کی سٹوری کو بریک کیا تھا. ظاہر ہے صحافیوں کا بڑا کردار ہے پاناما لیکس کے حوالے سے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دیگر یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے بھی استعفیٰ دیا تھا, آپ کی کیا توقعات ہیں؟
دیکھیں, یہ ایک بہت بڑی نیوز لیک تھی. یہ جس طرح صدر نکسن کو جانا پڑا تھا واٹر گیٹ کی جیسے صورتحال تھی امریکہ میں, وہ بھی شروع میں ایسا لگا کہ یہ کچھ نہیں ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. پینما لیکس جو بیسٹین اوبرمائر ایک جرنلسٹ ہیں جرمنی کے, تو جب ان کو یہ انفارمیشن ملی تو انہوں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ اس صورتحال کو, یہ جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کو کس طرح سے جانچنا ناپنا اور اس کا وزن کیا ہے اس انفارمیشن کا, اور اس کی دنیا کی اقتصادیت اور دنیا کی جو اخلاقی صورتحال ہے اور جو کرپشن کی صورتحال ہے اس کے پرسپیکٹو میں اس کی کیا اہمیت ہے. تو انہوں نے اس کی, یہ جو بیٹسین اوبر مائر ہیں انہوں نے اس کی اہمیت کو جانا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اتنا بڑا خزانہ ہے انفارمیشن کا اور اس میں اتنے لوگ انوالوڈ ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں, بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں. تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے انویسٹیگیٹو انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہیں ان کی مدد چاہی, پھر جو دنیا کی بڑی بڑی نیوز آرگنائزیشنز ہیں ان سب کو ملوث کیا और उनमें जो लोग इसको इस चीज को समझने वाले थे, इस डाटा को समझने वाले थे, उनको मुलव्वस किया और सबने ये फैसला किया कि ये जब खबरें आएंगी तो सब लोग इकट्ठी न्यूज निकालेंगे और इसको दुनिया के गरीब आवाम के लिए उनके जो रुपया पैसा जो लूटा जाता है, जो इख्तदार में जो लोग आते हैं, जो क्राइम करते हैं, तो उसको बचाने के लिए इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। तो इसके बाद उन्होंने ये बैटसियन जो ओबरमायर हैं, जो जर्नलिस्ट जर्मनी के हैं, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस भी एक लिहाज से दी और उसमें ये उन्होंने कहा कि एक दुनिया ऐसी सुकड़ रही है, एक तरह से दुनिया का इक्तसादी निज़ाम, मालियाती और बैंकारी का जो निज़ाम है वो इस तरह से इकट्ठा हो रहा है कि इसमें तय दर तय जो छुपाने की जो रविश है रुपए पैसे को कंपनियों को, उसको खत्म करने का एक ऐसा तरीका होना चाहिए और वो ये तरीका वो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि सारी दुनिया की कंपनियां जो हैं उनकी लिस्टिंग जो है वो एक जगह से अवेलेबल होनी चाहिए और एक इंटरनेशनल कोई ऐसा स्टेज होनी चाहिए, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि दुनिया की हर कंपनी जो है उसमें लिस्टेड हो और इसी तरह जो बैंकों में छुपा हुआ जो पैसा है बहुत सारे उमरा का, बहुत सारे लूटमार करने वाले लोगों का, वो जो है उसको भी ट्रांसपेरेंट किया जाए। तो इसमें नाम बड़े बड़े आते हैं,
नाम बड़े बड़े आते हैं, लेकिन यही सवाल मैं करना चाहूंगी क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान में जो सुनने वाले हैं वो जानना चाहते हैं कि पनामा लीक्स का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। जाहिद किशकोरी, आप बताएं, जिस तरह से मैंने बताया कि आइसलैंड के वजीर आजम ने इस पनामा लीक्स के मामले के बाद इस्तीफा दे दिया, पाकिस्तान में क्या मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी आईन के शिक के तहत वजीर आजम को बरतरफ किया जाए?
देखिए नफीसा, जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, पैदा हो चुकी है, बल्कि मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, मुझे लगता है ऐसे बहुत मुश्किल होगा वजीर आजम के लिए और ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस रिपोर्ट जो आई है, जेआईटी की फाइंडिंग्स आई हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इसको वजीर आजम को डायरेक्ट इसके खिलाफ डिक्लेरेशन आ जाए। अगर इन केस मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए डायरेक्ट डिक्लेरेशन नहीं आता, क्योंकि उसके लिए ग्राउंड बन रहे हैं, बल्कि बन चुके हैं नफीसा। एक इम्पोर्टेंट ग्राउंड ये है कि वजीर आजम का मिस डिक्लेरेशन काफी स्ट्रांग आ रहा है, जो उसका 2013-14-15 का अगर आप ऐसे डिक्लेरेशन अंडर पाकिस्तानी लॉ जो उन्होंने दिखाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, वो चीजें बाहर से साबित हो रही है। एक स्ट्रांग केस ये है कि अभी रिसेंटली जो जबले एली फ्री जोन अथॉरिटी जो कि यूएई गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, उसने टेस्टिफाइड डॉक्यूमेंट दिए हैं पाकिस्तान की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को, जिसमें एक कंपनी है उनके बेटे हुसैन नवाज माफी जगह हसन नवाज शरीफ ओन करते हैं और वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान 2014-20 अप्रैल तक उस कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। तो ये टेस्टिफाइड डॉक्यूमेंट आया है जो प्रूव कर रहा है और वजीर आजम ने अपने ऐसे डिक्लेरेशन में अंडर तला चीज नहीं बताई है, छुपाई है। तो बादी और नजर में मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग केस बनेगा।
जी हाँ, लेकिन ये पाकिस्तान है और वहाँ जरूरी नहीं है कि कानून के मुताबिक कोई फैसला हो।
नफीसा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा आपके जो लिसनर्स हैं कि एग्जैक्टली जब मैं आज बात कर रहा हूँ वजीर आजम को, नवाज शरीफ को इसी सेम चार्जेस की बुनियाद पे 24 साल पहले 1993 में हटा दिया गया था उस वक्त के सदर इसहाक खान, और सेम चार्जेस आज वो 24 साल बाद फेस कर रहे हैं और लगता है ऐसे है बहुत मुश्किल टाइम है उसके लिए। जी,
और हम इसको फॉलो करते रहेंगे और कल भी हियरिंग है, उसको भी हम फॉलो करेंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे पाकिस्तान से तहकीकाती रिपोर्टर जाहिद किशकोरी, जबकि यहाँ अमेरिका में थे पाक अमेरिका डेमोक्रेसी डायलॉग के कन्वीनर डॉक्टर ताहिर रोहेल। इस प्रोग्राम के इंजीनियर थे सिड्राक फ्रैंकलिन, प्रोड्यूसर असफर इमाम। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं नफीसा हूद भाई, सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔